أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگانِ خدا, آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں, تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں, تقوی کی بنیاد پر قائم کریں زندگی اور تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں. حیات کے لیے زندگی ہے, بشر کے لیے ہر وہ چیز جو لازمی ہے وہ تقوی کے ہمراہ ہو اور تقوی سے ممزوج ہو, متصف ہو صفت تقوی سے. تقوی انسانی عمل کی صفت ہے, انسانی حرکت کی صفت ہے تقوی. اگر انسان با تقوی ہو محفوظ ہے, ہر قسم کے خلل اور خطر سے محفوظ ہے, نہ خلل آتا ہے امور حیات انسانی میں اور نہ خطر میں دوچار ہوتا ہے انسان. ہم اس وقت خلل بھی رکھتے ہیں اپنی حیات میں, ہر طرح کا خلل موجود ہے اور خطر بھی فراوان ہے, حصار میں ہیں, محاصرے میں ہیں خطرات کے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے خلل اور خطر ہر دو کے اثر سے بچانے کے لیے حفاظتی تدبیر بیان فرمائی ہے جس کا نام تقوی رکھا ہے. اگر تقوی کی بنیاد پر دین سمجھا جائے, جس طرح دین کا تدوین تقوی کی بنیاد پر ہے اور دین کی تبلیغ انبیاء کرام علیہ السلام نے تقوی کی بنیاد پر کی ہے, دین کی تعلیم اور اس عصر میں رائج تعلیم بھی اگر تقوی کی بنیاد پر ہو, خلل بھی ختم ہو جاتے ہیں اور خطر بھی مرتفع ہو جاتے ہیں. تعلیم دین, فہم دین اور تبلیغ دین میں تقوی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور تقوی کے بغیر باقی خصوصیات دین کی بیان کی جاتی ہیں, پیش کی جاتی ہیں. ہم خود دیکھیں, چونکہ دینی تعلیمی ادارے کے اندر ہیں, ہم طلاب ہیں, ہم سب محسوس کریں اگر اپنی ہی تعلیم میں, اپنی روش میں غور کریں تو جتنی موشگافیاں باقی علمی فنون کے اوپر ہوتی ہیں, دینی معارف کی تبیین کے اندر, جس طرح قرآن کریم کے آیات کے اعراب بیان کیے جاتے ہیں, ان کے نحوی صرفی قواعد جس دقت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں, اس سے ایک سواں حصہ بھی تقوی کے اوپر تاکید نہیں ہوتی, جبکہ قرآن کی ہر آیت, ہر مطلب وہ جہانبینی سے ہو, اس کا تعلق کائنات شناسی سے ہو, اس کا تعلق انسان شناسی سے ہو, اس کا تعلق طبیعت سے ہو, اس کا تعلق عبادات سے ہو, معرفت سے ہو, اس کی انتہا, اس کا آغاز یا اس کا اختتام تقویٰ کے اوپر ہوتا ہے. تعلیم جب تک تقویٰ کے ساتھ ممزوج نہ ہو، مخلوط نہ ہو، تعلیم بجائے خود ایک وبال بن جاتی ہے، علم وبال بن جاتا ہے اگر اس کے ہمراہ تقویٰ نہ ہو. انسان کو تقویٰ ذمہ دار بناتا ہے، تقویٰ مسئولیت پذیر بناتا ہے، تقویٰ متعہد بناتا ہے، عہد کی وفا تقویٰ انسان کو سکھاتا ہے. اگر تقویٰ نہ ہو انسان لاابالی ہو جاتا ہے، غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، بے مسئولیت ہو جاتا ہے، عہد شکن ہو جاتا ہے، بد عہد ہو جاتا ہے، آوارگی انسان کے فکر کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، انتشار انسان کے تفکر میں، ذہن میں حاکم ہو جاتا ہے، انسان کے افکار کی وحدت اور انسجام تقویٰ کے حصار میں ہے. اگر تقویٰ ہو انسان کا ذہن منتشر نہیں ہوتا، ہمیشہ متمرکز ذہن رہتا ہے، اپنے موضوع پہ انسان رہتا ہے. لیکن اگر تقویٰ نہ ہو منتشر خیالات، منتشر افکار اور منتشر ذہنیت کا مالک رہتا ہے، اور کوئی کام بھی انسان تمرکز کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا. بعض مہلکے قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں اور انسان کو متوجہ اور متنبہ کیا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، چونکہ یہ کام انسان کر رہا ہے اس نہی اور من کی حکمت یہ ہے کہ چونکہ انسان مرتکب ہو رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، ہلاکت کے سپرد کر رہا ہے. قرآن کریم نے مہلکے بھی ذکر کیے ہیں، مہلکہ جہاں ہلاکت گاہ ہے، جہاں پر انسان ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ان مہالک سے اور مہلکوں سے دور رہنا ہے، اجتناب کرنا ہے، ان کے قریب نہیں جانا. مہلکہ کبھی کوئی رابطہ ہوتا ہے، کوئی تعلق بھی مہلکہ ہے، کوئی عمل مہلکہ ہے، بعض دوستیاں مہلکہ ہیں، بعض مقامات مہلکہ ہیں، بعض شخصیات مہلکہ ہیں، بعض افراد مہلکہ ہیں، ان کے قریب ہوتے ہی انسان ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. اور ایک دفعہ اگر انسان نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے دلدل میں اپنے آپ کو پھینک دیا، پھر نجات مشکل ہے، نادر ہے. شاز انسان ہیں جو اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈالنے کے بعد پھر نجات بھی پا لیتے ہیں، انہیں توفیق ملتی ہے نجات کی، بہت کم انسان ہیں. اور خصوصاً یہ زمانہ عصر حاضر، اس میں مہلکوں کے سیلاب میں تندی زیادہ ہے، طوفان زیادہ ہے، طغیان زیادہ ہے. ہر عصر میں مہلک ہیں، مہلکیں ہیں، لیکن اس زمانے کے مہلکے بہت شدید ہیں، ان کے اندر شدت ہے، غیر معمولی شدت ہے، اور ان کے مقابلے میں انسان روز بروز ضعیف و ناتوان اور کمزور ہوتا جا رہا ہے. ارادہ انسان کا کمزور ہے، آج کے نسل کا ارادہ شدیداً کمزور ہے، ارادی طور پر یہ ایک چونٹی کے برابر ارادہ رکھتے ہیں، قوت ارادی اتنی بھی شاید نہ ہو ایک جوان کے اندر یا اس نسل کے اندر، چونکہ جب مہلکوں میں جاتے ہیں، مہلکوں کے کنارے پہ جاتے ہیں، وہاں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر قوت ارادی نہیں ہے، ارادے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، عادت کے تحت کرتے ہیں اور خواہش کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور کسی اور چیز کی کشش ان کو فوراً کھینچ لیتی ہے۔ جیسے جب کوئی طوفان سیلابی ریلا آتا ہے برسات کے ایام میں، وہ پانی جو گلی کوچوں میں بہہ رہا ہوتا ہے یا صحراؤں میں ندی نالوں میں بہہ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر خس و خاشاک بہہ رہا ہوتا ہے، بوسا بہہ رہا ہوتا ہے، کچرا اس کے اندر بہہ رہا ہوتا ہے، لیکن درخت قائم رہتے ہیں اپنی جگہ پر، چٹانیں اپنی جگہ قائم ہیں، پہاڑ اپنی جگہ قائم ہیں، ان کے قریب سے، ان سے ٹکرا کے یہ طوفان گزرتا ہے، یہ سیلابی ریلا ان چٹانوں سے ٹکرا کے گزرتا ہے، لیکن انہیں ہلا بھی نہیں سکتا، ذرہ برابر متاثر نہیں کر سکتا۔ شخصیات دو طرح کی ہوتی ہیں ارادے کے لحاظ سے، یا خس ہیں، ناتوان و ضعیف و بے ارادہ، یا کو ہیں، یا کا ہیں، یا کو ہیں۔ کہ خس کو کہتے ہیں، بوسے کو کہتے ہیں، ناتوان اور ضعیف و کمزور شے کو کہ کہتے ہیں، اور استوار مضبوط باصلابت کو کوہ کہتے ہیں، پہاڑ۔ یہ دونوں تمثیلات کہ اور کوہ انسانی شخصیات کے تجسم اور تمثل ہیں۔ بعض کاہی شخصیات ہیں، کاہی ارادے ہیں، خس کی طرح ہیں، خاشاک کی طرح ہیں، ہر چیز انہیں اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہے، کوئی ریلا اٹھے بہے، یہ اس کے ہمراہ اپنے آپ کو اس مہلکے میں ریلے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ لیکن کوہ کی طرح جو مضبوط استوار شخصیات ہیں، قائم ہیں، اپنے ارادے میں مضبوط ہیں، ان سے بہت سارے سیلاب ٹکراتے ہیں، ریلے ٹکراتے ہیں، طوفان ٹکراتے ہیں، لیکن انہیں اپنی جگہ سے ذرا برابر ہلا نہیں سکتے، متاثر نہیں کرتے، ذرا سی جنبش اور لغزش اور حرکت بھی ان کے اندر ایجاد نہیں کر سکتے۔ یہ ریلے ان کے قریب سے اور کنار سے اس طرح سے گزر جاتے ہیں، لیکن کاہی افراد، کاہی شخصیات ایک افواہ میں بہہ جاتے ہیں، پروپوگنڈے میں بہہ جاتے ہیں، جیسا ماحول بنایا جائے ویسے اس کے اندر بہہ جاتے ہیں، لیکن جو کوہ ہیں وہ قائم رہتے ہیں۔ تقوی انسان کو کوہ بناتا ہے، پہاڑ بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے، ارادہ انسان کا قوی کر دیتا ہے، پھر ان مہلکوں میں انسان بچ جاتا ہے، قریب نہیں جاتا۔ اگر ناخواستہ طور پر ان ہلاکت گاہوں میں پہنچ بھی جائے کسی وقت لاشعوری میں، تو وہاں ڈوبتا نہیں ہے، غرق نہیں ہوتا، نجات پا کے واپس ساحل پہ آ جاتا ہے، چونکہ باتقوا ہے۔ ان مہلکوں میں سے ایک مہلکہ جہاں انسان ہلاک ہو جاتا ہے، نجوہ ہے، روایات و آیات میں فراون مہالک ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض علماء کرام نے بہت خوبصورت تدوین کی ہے ان مطالب کی، خصوصاً اخلاقی مطالب کی، اور مہالک کی باقاعدہ فہرست آیات و روایات کی روشنی میں ذکر کی ہے کہ کتنے مہلکے قرآن کریم نے انسان کے لیے بیان کیے ہیں، ذکر کیے ہیں، اور روایات میں انبیاء کرام علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات میں کن کن امور کو مہالک کے طور پر بیان کیا گیا ہے. مال مہلکہ ہے، مال دنیا مہلکہ ہے، نامحرم مہلکہ ہے. آج تک جو مدعیان ہیں، دعوے دار ہیں اپنے بارے میں، اپنی مضبوطی کے دعوے دار ہیں، اپنی عفت کے دعوے دار ہیں، اپنی پاکیزگی کے دعوے دار ہیں، اپنی عصمت کے دعوے دار ہیں، فراوان ہیں لوگ، وہ ہستیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقام عصمت عطا کیا ہے وہ الگ ہیں، ان کا حساب سوا ہے. لیکن جو مدعیان ہیں اپنی پاکیزگی کے، اپنی طہارت کے اور اپنی عفت و عصمت کے، ایک بھی ایسا نہیں آپ پائیں گے کہ جو اپنے دعوے میں سچا و صادق ہو مہلکے کے اندر. مہالک میں جا کر پھسل جاتا ہے انسان، جب مال سامنے آ جائے، جب نامحرم سامنے آ جائے، جب کوئی مفاد سامنے آ جائے، وہاں پر بڑے بڑے مدعیان پھسل جاتے ہیں، لغزش کھا جاتے ہیں، نہیں بچ سکتے. یہ دام مال و نامحرم کا ہر ایک کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے. دنیا سب سے بڑا مہلکہ ہے، دنیا داری و دنیا پرستی. انہی مہالک میں سے قرآن کریم نے ایک مہلکہ، جہاں انسان کا تقوی غرق ہوتا ہے، اور جب تقوی غرق ہو جاتا ہے پھر انسان بھی ڈوب جاتا ہے، مر جاتا ہے. ان مہالک خطرناک پرخطر مہالک میں سے، ان مہلکوں میں سے نجوہ ہے. سورہ مبارکہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل نجوہ کو متوجہ کیا ہے، جن کی عادت بن چکی ہے نجوہ، سرگوشیاں، گروپ بنانا، گروہ بنانا اور گروہی میٹنگیں کرنا، گروہی نشستیں کرنا اور گروپ بنا کر آپس میں بیٹھ کے نظام کے خلاف، دین کے خلاف، امت کے خلاف، جمعیت کے خلاف، جماعت کے خلاف، راہبر کے خلاف، پیشوا کے خلاف سازشیں کرنا، اسے نجوہ کہتے ہیں. اور یہ فراوان ہیں، اور خصوصاً منافقت کی روش کا نام نجوہ ہے. منافق کا جو اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، جس روش کے تحت عمل کرتا ہے وہ نجوہ ہے. کسی نظام کے اندر گروپ بنائے گا منافق چھوٹا، اور پھر ان کے ساتھ دوسروں سے علیحدہ ہو کر، الگ تھلگ بیٹھ کر، اسی نظام کے خلاف جہاں رہتا ہے، جس سے استفادہ کرتا ہے، جس سے کھاتا ہے، اسی کے خلاف سازشیں کرتا ہے. یہ منافقانہ عمل قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیان فرمایا کہ آپ اہل نجوہ، اس گروہ کی طرف متوجہ رہیں. اہل نجوہ کو بتایا ہے کہ تم بھی خبردار رہو کہ تمہارے نجوہ میں تمہارا گمان غلط ہے. تم یہ سوچتے ہو کہ تنہا بیٹھ کر، الگ بیٹھ کر، علیحدہ بیٹھ کر، چند افراد جو بہتان باندھ رہے ہو، تین گناہ ان کے نجوہ کے، تین گناہ عمومی ہیں جو ہر نجوہ کے اندر تکرار ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی دن میں 10 دفعہ نجوہ کرے، 20 دفعہ نجوہ کرے، تو بھی یہ تین گناہ ضرور تکرار کرے گا. وہ تین گناہ ہیں، ایک اثم، دوسرا عدوان، اور تیسرا معصیت الرسول، یعنی معصیت پیشوا و رہبر، نافرمانی، کوتاہی، وہ گناہ جن میں انسان کوتاہی کرتا ہے، وہ ظلم گناہ جن میں انسان تجاوز کرتا ہے، اور نافرمانی. ہر نجوہ کے اندر یہ تین چیزیں قرآن نے ذکر فرمائی ہیں کہ کوئی نجوہ ان تین چیزوں سے خالی نہیں ہے. کوئی بھی مل بیٹھے، عورتیں مل بیٹھیں یہ تین گناہ کریں گی، مرد مل بیٹھیں یہ تین گناہ کریں گے، جوان مل بیٹھیں یہ تین گناہ کریں گے، بوڑھے مل بیٹھیں یہ تین گناہ کریں گے، علماء مل بیٹھیں یہ تین گناہ کریں گے، نجوہ کریں، طلاب مل بیٹھیں یہ تین گناہ ان سے سرزاد ہو جائیں گے اگر انہوں نے نجوہ اختیار کیا. اگر علیحدگی اختیار کی، کسی خفیہ مقام پہ جا کے بیٹھ کے، خفیہ کمرے میں، بند کمرے میں بیٹھ کر نشست کی، یہ تین گناہ حتمن کریں گے. جس کشتی میں سوار ہیں اسی کا سوراخ کریں گے. اگر دو مل بیٹھے، تین مل بیٹھے، چار مل بیٹھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں متوجہ فرمایا ہے کہ جب تم دو مل بیٹھتے ہو تو اس وقت آسودہ ہوتے ہو کہ کوئی اور ہماری بات سن نہیں رہا، ایک دوسرے کے کان میں دھیمی آواز میں بولتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں تاکہ کوئی اور نہ سنے، اور ان کے گمان کے مطابق کوئی نہیں سن رہا، کوئی اور شریک ہماری بات میں، ہمارے منصوبے میں، ہماری سازش میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہی غلط فہمی ہے، حماقت ہے تمہاری کہ تمہاری بات کوئی نہیں سن رہا. جب تم دو بیٹھتے ہو تو تیسری اللہ کی ذات ہے، جب تم تین مل بیٹھتے ہو تو چوتھی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے محضر میں تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی ذات سمیع و علیم ہے، اور خدا کی بارگاہ میں یہ سب کچھ کر رہے ہو، اور خدا تمہارے نجوہ میں موجود ہے، تمہاری اس میٹنگ میں خدا موجود ہے، اور اللہ کے علم میں ہے، تم اس خلوت میں، خفیہ نشست میں کیا کر رہے ہو. علم ترا، آیا سات سے بعد نجوہ کا عنوان مذکور ہے. علم ترا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا نہیں جانتے کہ اللہ کو زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کا علم ہے. ما یکون من نجوہ ثلاثۃ الا هو رابعہم، جب تین افراد نجوہ کرتے ہیں، نشست کرتے ہیں خفیہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تین ہیں، چوتھا کوئی نہیں، جبکہ چوتھی خدا کی ذات ہے اور موجود ہے ان کے اندر. الا هو رابعہم، تین افراد کی نشست میں چوتھی ذات خدا بھی حاضر ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور جب پانچ مل بیٹھ کے نجوہ کرتے ہیں، خصوصی نشست کرتے ہیں، علیحدہ گروپ بنا کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ چھٹے ذات کے طور پر ان کے درمیان موجود ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ کر رہے ہیں. ولا ادنا من ذالک، تین سے کم تر اگر بیٹھیں دو تو بھی خدا ان کے درمیان ہے، اگر اس سے بڑھ کر بیٹھیں پانچ سے، سات سے، آٹھ سے، دس سے بڑھ کر بیٹھیں تو بھی خدا ان کے ہمراہ ہے. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معاهم، اس سے کم تعداد میں بیٹھیں یا اس سے زیادہ تعداد میں بیٹھیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. الا هو معاهم، اللہ ان کے معا ہے، ان کی معیت میں ہے. اینما کانو، جہاں بھی ہوں، یہ کسی زیر زمین کسی مخفی خانے میں بیٹھیں، کسی اونچے برج میں جا کر بیٹھیں، کسی خفیہ کمرے میں جا کر بیٹھیں، کہیں بھی، کسی باغ میں جا بیٹھیں، کسی صحرا میں جا بیٹھیں، کسی پہاڑی پہ جا بیٹھیں، کسی ٹیلے پہ جا بیٹھیں، کسی اوٹ میں جا بیٹھیں، جہاں بھی جا کر بیٹھیں گے، چھپ کے بیٹھیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، اور پھر خدا انہیں باخبر بھی کر دے گا کہ تم نے اس خفیہ نشست میں کیا کہا اور کیا کیا. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے سے آگاہ ہے. الم ترى الی الذین نوہوا عن النجوى، کیا نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہیں روکا گیا تھا، نہی کی گئی تھی، منع کیا گیا تھا کہ آپ نے نجوہ نہیں کرنا، گروپ نہیں بنانا، خفیہ نشستیں نہیں کرنی، علیحدہ آپس میں میٹنگ نہیں کرنی، الگ سے نہیں بیٹھنا، بیٹھک نہیں کرنی آپ نے آپس میں. نوہو ان النجوہ، نجوہ سے روکا گیا تھا انہیں. ثم یعودون لما نوہو عنہ، اور پھر جس سے روکا گیا تھا اسی کی طرف پلٹ کر آئے اور وہی کام تکرار کیا اور دہراتے رہے، نجوہ کرتے رہے، خفیہ گروہ بناتے رہے اور خفیہ نشستیں جاری رکھی انہوں نے. وَيَتَنَاجَوْنَ، اور جب یہ نجوہ کرتے ہیں تو خود تو کہتے ہیں کہ ہم بڑی تعمیری گفتگو کر رہے تھے، علمی گفتگو کر رہے تھے، تحقیقی باتیں کر رہے تھے، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ جھوٹ ہے، یہ دروغ ہے ان کا. یہ کیا کر رہے ہیں نجوہ میں؟ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، یہ تین کام کر رہے تھے، اثم، عدوان اور نافرمانی، کوتاہی، وہ گناہ جن میں کوتاہی کرنی ہے. مثلاً ایسی غلطیاں کہ فلاں کام اگر کرنے کو کہا گیا ہے تو ہم نے نہیں کرنا، ہم شامل نہیں ہوں گے. یا تجاوز، اگر کہا گیا ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا، اس جگہ سے، اس نقطے سے، تو خفیہ طور پر بیٹھ کر وہیں سے تجاوز کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے تعدی کرنی ہے. ونافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ بحیثیت پیشوا و امام، انہیں جو کچھ کہیں، انہوں نے نجوہ کر کے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم نے ہر فرمان ٹھکرانا ہے اور ماحول ایسا بنانا ہے کہ فرمان رسول اللہ عملی نہ ہو، لوگ بھی عمل نہ کریں، ہم بھی نہ کریں، دوسرے بھی نہ کریں، ایسی غلط فہمی ڈال دی جائے، الجھا دیا جائے، تشویش پیدا کر دی جائے کہ جو کچھ رسول اللہ چاہتے ہیں یا جو فرماتے ہیں وہ عملی نہ ہو. یہ منافق جب مل بیٹھتے ہیں آپس میں، نجوہ کرتے ہیں، علیحدگی میں تبصرے کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو دوسروں کے اندر ایسی تشویش پھیلا دیتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ، اس پر بھروسہ نہ کرو، اعتبار نہ کرو، کچھ بھی تمہیں ملنے والا نہیں، حاصل ہونے والا نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ لوگ دوسروں کو بھی آگاہ کرو کہ وہ ان پر بھروسہ، رسول اللہ پر بھروسہ نہ کریں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، اپنے لیے خود راستے سوچیں، خود اپنی تدبیر سوچیں. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّقَ اللَّهُ يُحَيِّقَ بِهِ اللَّهُ، جب آپ کے پاس آتے ہیں، ان کی علامت یہ ہے، اہل نجوہ، منافق، یہ خفیہ گروہ، خفیہ ٹولہ، ان کی آسانی سے پکڑے جا سکتے ہیں. ان کی علامت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ پر سلام کہتے ہیں تو اس طرح سے سلام نہیں کہتے جس طرح اللہ نے کہا ہے اور جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اور مقرر فرمایا ہے، اس طرح سے سلام نہیں کہتے، اپنی طرف سے الگ سے انہوں نے سلام بنایا ہوا ہے اور وہیں سے پکڑے جاتے ہیں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے دلوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول تو کہتے تھے اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور ہم اس رسول کو اتنا ستا رہے ہیں، ان کے خلاف اتنا منصوبہ بنا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، الگ بیٹھے ہیں، نشست کی ہے اور انہیں خبر نہیں ہوئی، اگر ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا، یہ اللہ کی جانب سے ہوتے تو ہم پر تو عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر، اب ان کے لیے جہنم کافی ہے جہاں پر انہیں ڈالا جائے گا اور بدترین انجام ہے۔ اب مومنین کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ مومنوں، تم منافقوں کی دیکھا دیکھی تم بھی ٹولے مت بناؤ، گروہ مت بناؤ، خفیہ گروپ مت بناؤ، نجوہ نہ کرو، علیحدہ نشستیں نہ کرو، الگ سے بیٹھ کر آپ تدبیریں نہ بناؤ، مکاری مت کرو، اور جب نجوہ کرو تو اس میں عدوان، اسم و معصیت و نافرمانی نہ ہو۔ مومنین کو حکم ہے کہ اگر نجوہ کرو تو تقوی کا نجوہ کرو، اگر علیحدہ بیٹھ گئے ہو تو موضوع تقوی ہونا چاہیے، اگر علیحدہ بیٹھے ہو تو موضوع بر ہونا چاہیے۔ یہ عملی کام ہے جو اس وقت رائج ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی گزشتہ باس میں، گزشتہ ہفتے میں، کہ آسانی سے پہچانے جاتے ہیں، تذکرے سے و ذکر سے پہچانے جاتے ہیں منافقین، کہ کس طرح سے منافق القابات کیا استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے پکارتے ہیں۔ جیسے اشارہ کیا تھا کہ مثلا انقلاب اسلامی کے مخالفین اہل نجوہ جو کم نہیں ہیں، امام نے ان کا نام رکھا ہوا تھا نقزن، نق قاف کے ساتھ، فارسی زبان میں اسی نجوہ کو کہتے ہیں، یعنی جو آپس میں بیٹھ کر خفیہ سرگوشیاں کرتے ہیں، عربی میں نجوہ کہتے ہیں اور فارسی میں کہتے ہیں نقزنی، اعتراض کرنا، مین میخ نکالنا، کیڑے نکالنا، عیب نکالنا اور حوصلہ شکنی کرنا، کسی بھی مثبت کام کو متہم کرنا، اچھے لوگوں کو حوصلہ شکنی کرنا، ان کے اوپر مختلف فکرے کسنا، ان کو امام فرماتے تھے نقزن ہیں، استفادہ انقلاب کے وسائل سے کرتے ہیں اور ڈستے بھی انقلاب ہی کو ہیں، بولتے بھی انقلاب کے خلاف ہیں، جس نظام میں رہتے ہیں، جس سے استفادہ کر رہے ہیں، جس سے کھا رہے ہیں، جس کے نمک خوار ہیں، اسی کے خلاف زہر اگلتے ہیں، نقزن ہیں۔ پکڑے کیسے جاتے ہیں؟ پکڑے اس طرح سے جاتے ہیں کہ مثلا پیشوا کو کبھی بھی پیشوا کے نام سے یاد نہیں کریں گے، اپنے خود ساختہ و من گھڑت ناموں سے یاد کریں گے۔ جیسے اشارہ کیا تھا کہ امام خمینی نہیں کہیں گے، آغا خمینی کہتے ہیں، آیت اللہ خمینی کہہ دیں گے، یعنی اپنے نگاہوں میں امام کہنا بہت ناگوار گزرتا ہے ان کو، پیشوا کہنا، رہبر کہنا بہت ناگوار گزرتا ہے ان کو۔ یہیں سے ان کے گفتگو سے، ان کے لہجوں سے ان کی منافقت ٹپکتی ہے، جس انداز سے یہ بولتے ہیں۔ مومنین کو خطاب ہے کہ متاثر نہ ہو ان سے، ان کی دیکھا دیکھی، جے بسا مومن بھی بھیڑ چال کے تحت ان کی زبان میں زبان ملا کے ویسے ہی نجوہ شروع کر دے، مومنین بھی میٹنگیں شروع کر دیں، مومنین بھی خفیہ گروہ بنانا شروع کر دیں، مومنین بھی علیحدہ اپنے گروپ بنا کر بیٹھ جائیں اور اس میں کوتاہیاں، وہ گناہ جو کوتاہی کے ہوتے ہیں، وہ گناہ جو تجاوز کے ہیں، اور نافرمانی کی تدبیریں کریں۔ مومنین کو روکا گیا کہ آپ نے ہرگز یہ کام نہیں کرنا۔ فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. اگر نجوا کرنا ہے تو اس کا موضوع بر و تقوی ہو، بلائی ہو اور تقوی ہو. وتقوا الله الذي إليه تحشرون، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا جس کے پاس تمہیں محشور ہونا ہے. انما النجوى من الشیطان، نجوا یہ علیحدہ نشستیں، یہ کانا پھوسی، یہ شیطانی عمل ہے، سرگوشیاں کرنا، الگ سے بیٹھ کر سازشیں کرنا، یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان کی تدبیر و طریقہ ہے جو لوگوں کو سکھاتا ہے، اس لیے کہ لیحزن الذین آمنوا، مومنین کو پریشان کرے، مومنین کو تکلیف دے، حزن دے، مومنین کو گھبراہٹ میں مبتلا کرے. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک نظام کے اندر چند عناصر بیٹھ کر تدبیر کرتے ہیں تو جو مخلصین ہیں وہ مومن پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بیٹھ کر اسی نظام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تشویش پیدا کر رہے ہیں، اکسا رہے ہیں لوگوں کو، وہ مومنین پریشان ہو جاتے ہیں. اور ان اہل نجوا کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان مومنین کو پریشان کریں. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن یہ مومنین کو یا نظام کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے اہل نجوا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کی توقع و توکل اللہ کی ذات پر ہے، وہ ان کی سازشوں سے گھبراتے نہیں ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو انہیں بہت سنجیدہ لیتے ہیں اہل نجوا کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انقلاب کی ناکامی کا باعث بن جائیں، یہ نظام کی ناکامی کا باعث بن جائیں، یہ پیشوا کو کوئی سنجیدہ نقصان پہنچا دیں. اہل نجوا در حقیقت وہ پست اور ضعیف لوگ ہوتے ہیں جو حتیٰ سب کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی جرت بھی اپنے اندر نہیں رکھتے، اس قدر بزدل اور پست اور گھٹیا ہوتے ہیں. یہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہ پیشوا کو، نہ رہبر کو، اور نہ ہی نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. نجوا، اشارہ کیا تھا کہ لغت میں نجوا کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا، نجوا چھٹکارا کو کہتے ہیں، کسی چیز سے چھٹکارا پانا، جان چھڑانا کسی چیز سے، خلاص ہونا، کسی چیز سے نجات پانا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو گھیر لیتی ہیں، کوشش کرتا ہے انسان کوئی حربہ ایسا استعمال کرے تاکہ اس سے چھٹکارا پا لے. عموماً جو دباؤ انسان کے اوپر پڑتا ہے جسمانی، اس میں انسان تدبیر اختیار کرتا ہے کہ اسے چھٹکارا پا لے. اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ مثلاً بعض اوقات انسان کے پیٹ میں گیس پیدا ہو جاتی ہے اور یہ گیس شدید دباؤ ایجاد کرتی ہے، اور اس دباؤ سے انسان چھٹکارا پاتا ہے. چھٹکارا پانے کے لیے علیحدہ جاتا ہے، الگ جاتا ہے، تاکہ مجمع کے اندر، لوگوں کے اندر، جمعیت کے اندر یہ چھٹکارا نہ پائے. معیوب ہے، عیب ہے کہ جمعیت کے اندر اپنے شکم کی ہوا اس سے چھٹکارا پائے. علیحدہ جاتا ہے انسان، خلا میں جاتا ہے، بیت الخلا میں جاتا ہے، خلوت میں جاتا ہے. اصل نجوا خلوت کو نہیں کہتے، چھٹکارے کو کہتے ہیں. دباؤ میں آئی ہوئی چیز، جو چیز دباؤ ڈال رہی ہے، دباؤ میں آیا ہوا انسان اس دباؤ ڈالنے والی شے سے چھٹکارا جب پائے، عموماً علیحدگی میں جا کر یہ کام کرتا ہے. جیسے پیٹ کی ہوا ہے، گیس ہے پیٹ کے اندر، تو اس سے چھٹکارا علیحدگی میں حاصل کرتا ہے، سب کے سامنے معیوب ہے. علیحدہ جانا نجوا نہیں ہے، علیحدہ بیٹھنا، چھٹکارا پانا نجوا ہے. لیکن چونکہ چھٹکارا علیحدگی میں جا کر حاصل کیا جاتا ہے اس دباؤ سے، اس وجہ سے لازمہ معنی کو معنی کی جگہ پر ذکر کر دیا گیا، یعنی چھٹکارا کے بجائے خلوت کو نجوا کا معنی بنا دیا گیا کہ ہر وہ کام جو انسان خلوت میں کرتا ہے، علیحدگی میں کرتا ہے، اسے نجوا کہتے ہیں۔ جیسے کسی کے کان میں کوئی بات کرنا تاکہ دوسرے نہ سنیں، سرگوشی کرنا، اسے نجوا کہتے ہیں۔ اس کو نجوا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ دباؤ ڈالتی ہے۔ بس کوئی شیطانی بات ذہن میں آتی ہے، کوئی اچھی بات ذہن میں آتی ہے، تو وہ دباؤ ڈالتی ہے۔ اس دباؤ سے انسان چھٹکارا پاتا ہے۔ چھٹکارا پانے کے لیے کسی دوسرے کے کان میں جا کر یہ بات منتقل کرتا ہے، اسے سناتا ہے تاکہ اندر کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ بعض لوگ ہیں جن کو راز پتہ ہوتا ہے اور یہ راز ان کے سینے میں دباؤ ڈال رہا ہے، ان کی یہ کوشش ہے کہ جلدی جلدی کسی کو بتاؤں میں، ورنہ پیٹ پھٹ جائے گا۔ ایسے ہلکے لوگ، سبق لوگ، جو رازدار نہیں ہوتے، رازدان نہیں ہوتے، محرم اسرار نہیں ہوتے، یہ زیادہ دیر اپنے دل میں کوئی راز نہیں رکھ سکتے۔ بعض بہت ہی گہرے عمیق لوگ ہوتے ہیں، ان کے وسعت ظرفی زیادہ ہوتی ہے اور وہ عمر بھر کے لیے بھی راز سینے میں رکھتے ہیں اور کسی جگہ بھی وہ راز لب پہ نہیں لاتے اور منتقل نہیں کرتے، کسی کو سناتے نہیں ہیں۔ لیکن ایسے عمیق گہرے لوگ، وزین لوگ، شخصیات بہت کم ہیں۔ رازدار اور رازدان ہلکے لوگ ہیں، اکثر خفیف ہیں، ہلکے ہیں۔ ہلکے پن کی وجہ سے ہر بات راز کی اگل دیتے ہیں جا کر۔ جس طرح الٹی ہو جاتی ہے، الٹی بھی ایک دباؤ ہے، کہہ ہوتی ہے، انسان کو متلی آتی ہے، کوئی ناگوار چیز میدے کے لیے انسان کھا لیتا ہے، میدہ اسے باہر پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ افراد ہیں جن کے قلبی ظرفیت مناسب نہیں ہے، کوئی بات انہیں کسی کے متعلق پتہ چلی ہے، اسے فوراً پھیلاتے ہیں، دوسروں کو جا کر بتاتے ہیں۔ کسی کی غلطی ہے، کسی کا عیب ہے، کسی کے بارے میں کوئی اور معلومات ہیں، وہ فوراً دوسروں کو جا کر منتقل کرتے ہیں، چونکہ اندر ایک پریشر، دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ ہلکے افراد کی یہ خاصیت ہوتی ہے، ہلکا پن جس کے اندر ہو۔ لیکن گہرے عمیق افراد یہ کام نہیں کرتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عورتوں کو زیادہ اسرار، راز مت بتاؤ، چونکہ اس شعبے میں ہلکا پن ہے ان کے اندر، ظرفیت ان کی ایسی ہے کہ وہ راز دلوں میں نہیں رکھ سکتی۔ ایک دن کے لیے اگر ایک عورت راز دل میں رکھ لے تو شاید اس کی موت واقع ہو جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ انہیں امتحان میں ڈالیں اور نہ خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں کہ راز عورتوں کو مت بتائیں، اور آج کل کے زنانہ مردوں کو بھی راز نہ بتائیں۔ جو جن کے مزاج زنانہ ہیں، ہلکے ہیں، سبک ہیں، چچورے ہیں، اوچھے ہیں، ان کو بھی راز نہ بتائیں۔ اگر ان کو بھی راز بتایا تو یہ فوراً ہی اگل دیں گے، دوسرے کو جا کر بتا دیں گے کہ ابھی میں یہ سن کر آیا ہوں، ابھی مجھے یہ پتہ چلا ہے، اب یہ واقعہ ہو گیا ہے، اب یہ ہونے والا ہے۔ دوسروں کو جو بسا ہراس پیدا کر دیں، خوف پیدا کر دیں۔ کسی کے زندگی کا اہم مسئلہ، ناموس کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ، وہ سب کو پھیلا کے اور اس شخص کو بے آبرو کر دیں۔ ہلکے افراد، چھچورے افراد، خفیف افراد کو کبھی بھی راز نہ بتائیں۔ حماقت ہے خفیف لوگوں کو، ہلکے لوگوں کو راز بتانا۔ راز وہی نہیں ہوتے جو بہت اہم معلومات یا دستاویزات ہوتی ہیں، چہ بسا انسان کے اپنی شخصی معاملات بھی ایک راز ہوتا ہے جسے انسان نہیں چاہتا دوسروں کو بتائے، اپنے پاس ہی رکھیں اس راز کو۔ رازدان بنیں، کتوم بنیں، کتمان سر کریں۔ روایت کے اندر ہے کہ لا دین لمن لا سر له، جو راز نہیں رکھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، بے دین انسان ہے، جو رازدان نہیں ہے، جو کتم اسرار نہیں کرتا، جو حفظ اسرار نہیں کرتا، جو اسرار فاش کرتا ہے، وہ قابل اعتماد، قابل بھروسہ انسان نہیں ہے۔ آپ فرض کریں ایک شخص ہے، اس کے ذہن میں کوئی منصوبہ آیا ہے، کسی قسم کا, اس نے دوسرے کو بتا دیا, وہ ابھی یہیں بیٹھا ہوا ہے بتانے والا, سننے والے نے پہلے جا کر اسے برملا بھی کر دیا, فاش بھی کر دیا, آؤٹ بھی کر دیا. ایسے ہوا ہے, فراوان ہوا ہے, تجربہ ہے ہمارا کہ کسی جمعیت میں, اجتماع میں دوسروں کے سامنے اگر کوئی بات کی تو انہوں نے فوراً وہاں سے اچک لی اور جا کر جلد بازی کے اندر اس کو عملی کرنے کی کوشش کی اور خراب کر دیا کام, وہ منصوبہ آئیڈیا بھی خراب کر دیا صرف اس لیے کہ ہلکے تھے, چھچورے تھے, زیادہ دیر اپنے اندر دل میں اسے تھام کے نہیں رکھ سکے. ہلکا پن اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اسرار اپنے اور دوستوں کے اور دین کے اور قوم کے اور نظام کے اسرار اپنے اندر محفوظ نہیں رکھ سکتا, جلدی اس کو برملا کر دیتا ہے. اسرار بھی دباؤ ڈالتے ہیں, پریشر ڈالتے ہیں ذہن پر ہلکے انسان میں, ان اسرار کو فوراً منتقل کرتے ہیں. منتقل کرنے کے لیے کان میں جا کر, کسی کے کان میں جا کر بات کرتے ہیں. اس وجہ سے راز کی بات کان میں کرنا بھی نجوہ کہلاتا ہے. وہی مطلب جو پہلے عرض کیا تھا کہ اصل نجوہ چھٹکارے کو کہتے ہیں. راز چونکہ دباؤ ڈالتا ہے, اس دباؤ سے چھٹکارا پاتا ہے انسان, کسی کو بتا کر تھوڑا سا اپنے آپ کو راحت محسوس کرتا ہے کہ آسودہ ہو گیا ہوں. جس طرح پیٹ کی گیس نکلے تو انسان تھوڑا سا آرام محسوس کرتا ہے, اسی طرح راز اگل کے بھی بعض لوگ تھوڑا چین محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں چین آ گیا ہے کہ دل میں جو بات رکھی ہوئی تھی اور کھٹک رہی تھی وہ ہم نے اگل دی, کسی کو بتا دیا, جا کر کی کر دی اس کی جا کر. اسی طرح مختلف امور میں انسان کسی بھی اگر چھٹکارے, کسی بھی دباؤ میں ہو, اس دباؤ سے نکلنے کے لیے, چھٹکارے کے لیے علیحدگی میں جاتا ہے, اس کو نجوہ کہتے ہیں. جو خفیہ تدبیریں کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں, یہ بھی دراصل ان کے ذہنوں میں ایک پلید شیطانی فکر آتی ہے. یہ پلید شیطانی فکر اسم, عدوان اور معصیت و نافرمانی کا ان کے ذہن میں خمار پیدا ہوتا ہے, دباؤ پیدا ہوتا ہے, پریشر بنتا ہے. یہ پھر اپنے ساتھ ایک دو اور کو بھی شامل کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, ہم نے یہ فریضہ ادا نہیں کرنا, یہ کام جسے منع کیا گیا یہ ہم نے ارتکاب کرنا ہے, یا ہم نے پیشوا کی, رہبر کی معصیت و نافرمانی کرنی ہے اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر اکسانا ہے. یہ دباؤ ڈالتی ہے یہ فکر, یہ شیطانی القا, شیطانی وسوسہ انسان کے اندر دباؤ پیدا کرتا ہے. اس دباؤ سے چھٹکارے کے لیے علیحدگی میں بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں, علیحدگی میں نشست کرتے ہیں, علیحدگی میں گفتگو کرتے ہیں, اسے نجوہ کہتے ہیں. نجوہ ایک اور اسی لفظ سے مربوط اصطلاح ہے جو عام طور پر آپ استعمال کرتے ہیں دعا کے معنی میں, مناجات. دعا و مناجات, وہ نجوہ بھی اسی سے ہی ماخوذ ہے, نجوہ سے ماخوذ ہے مناجات بھی. مناجات بھی دل کی بات کرنا, راز کی بات کرنا. مناجات اصطلاح میں اس پکار کو کہتے ہیں, اس فریاد کو کہتے ہیں, اس اظہار کو کہتے ہیں جو انسان, عبد خدا, بندہ خدا اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے, اسے مناجات کہتے ہیں. علیحدگی میں, دوسروں سے, جمعیت سے علیحدہ ہو کر جو مناجات کرتا ہے. لاؤڈ اسپیکر پہ مناجات نہیں ہوتی, مناجات یعنی جہاں پر بندے اور اللہ کے مابین کوئی تیسرا حائل نہ ہو, صرف انسان ہے اللہ کی بارگاہ میں اظہار کر رہا ہے اپنے درد, اپنے غم, اپنے دکھ, اپنی حسرتیں, اپنی آرزوئیں, اپنے تمایلات, اپنے رجحانات, اپنا شوق, اپنی محبت, اپنی ولا, اپنی وفا, ہر وہ چیز جو محسوس کرتا ہے اپنے اندر, اسے جب اپنے پروردگار کے ساتھ جا کر علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, اس کو مناجات کہتے ہیں. یہ بھی ایسا ہی ہے, چونکہ انسان کے اوپر شدید دباؤ، سب سے شدید دباؤ اسی چیز کا آتا ہے، لیکن یہ بندگان خدا کے ساتھ مخصوص ہے، یہ دباؤ بندگان دنیا اور بندگان شہوات اور بندگان حوث، ان کے لیے یہ لذت غیر مانوس ہے، اجنبی ہے، انہیں نہیں معلوم یہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، یہ مختص و مخصوص ہے فقط بندگان خدا کے ساتھ، عباد اللہ کے ساتھ، یہ عباد اللہ کی حالت ہے۔ اور وہ دباؤ جو ان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ حب خدا، اللہ کی محبت کا دباؤ پیدا ہوتا ہے، عشق کا دباؤ پیدا ہوتا ہے، سب سے زیادہ دباؤ محب پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، محبت سے زیادہ دباؤ کوئی اور چیز نہیں پیدا کر سکتی، عشق وہی محبت ہی کی ارتقا یافتہ صورت ہے، چونکہ محبت میں انسان محبت کرتا ہے، کسی کی کشش میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذات سے وابستہ ہو جاتا ہے، لیکن معمول کے مطابق رہتا ہے، باقی اپنے امور بھی رکھتا ہے، جاری رکھتا ہے، لیکن جب یہی محبت بڑھ کر عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر سوائے اللہ کے انسان کو کچھ اور نظر نہیں آتا، فقط اللہ کی ذات، اس حالت کا نام عشق ہے، اور سب سے زیادہ دباؤ اس کا ہے، شدت اس کے اندر ہے، محبت، اللہ کی محبت اور عشق خدا، یہ انسان کو شدید دباؤ میں رکھتا ہے۔ شدت جب اس دباؤ میں آتی ہے، اس وقت انسان اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جا کر راز و نیاز کرتا ہے، نیایش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، پکارتا ہے اپنے پروردگار کو، یا رب کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، اور بے خودی کا ایک عالم اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو بھی نجوہ کہتے ہیں، یعنی خلوت مع اللہ، اللہ کے ساتھ خلوت ہے یہ۔ یہ نجوہ، یہ مناجات، یہ اس بات سے خارج ہے، ابھی وہ جو مناجات محل باس ہے، انسانوں کا آپس میں نجوہ، نہ انسان کا اللہ کے ساتھ نجوہ۔ اور ایک اور نجوہ جو مناجات شعبانیہ کے اندر ہے، وہ ہے اللہ کا نجوہ انسان کے ساتھ، ایک مرحلہ اہل حب کا، جو محبت خدا رکھتے ہیں، حب خدا اور بندگی خدا کا سفر طے کرتے ہیں، ایک مرحلہ ان کا یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ نجوہ کرتے ہیں، یعنی ان کو یہ دباؤ، یہ محبت، یہ کشش لے کے جاتی ہے خدا کی بارگاہ میں۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے مناجات شعبانیہ کے اندر، جس طرح کا ذکر ہے، کہ اللہ نجوہ کرتا ہے انسان کے ساتھ، معشوق کا نجوہ ہے عاشق کے ساتھ، اللہ کلام کرتا ہے کلیم کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ کو طلب کرتا ہے کہ اے موسیٰ، تو آ میقات پر اپنے رب سے آ کر ہم کلام ہو، اور اللہ کلام کرتا ہے، اور ایسا کلام جو موسیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں سن سکتا، فقط موسیٰ سنتا ہے، یہ نجوہ ہے۔ یا اللہ کلام کرتا ہے مریم کے ساتھ، حضرت مریم کے ساتھ گفتگو ہے، یہ نجوہ ہے اللہ کا انسان کے ساتھ، اپنے عبد کے ساتھ، اپنے بندے کے ساتھ۔ یہ بھی ایک منزل ہے انسان کے لیے کہ جب خدا کلام کرے، انسان سنتا ہے اور اللہ کلام کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ، یہ نجوہ خدا ہے بندوں کے ساتھ۔ یہ نجوہ جو اللہ کا انسان کے ساتھ اور انسان کا اپنے پروردگار کے ساتھ نجوہ ہے، یہ بھی معنی کے لحاظ سے اسی معنی کا حامل ہے، یعنی انسان کے اندر یہ دباؤ پیدا ہوتا ہے، حب پیدا ہوتی ہے، عشق پیدا ہوتا ہے، کہ محبت احساس دوری انسان کے اندر، حرمان، محرومیت کا احساس جب انسان کو ہوتا ہے، پھر دباؤ پڑتا ہے انسان کے اوپر۔ جس طرح آپ مناجات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں، دعائے کمیل، اور دیگر مناجات، یہ مناجات اسی حالت کی عکاسی ہیں، اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہم کرتے ہیں مناجات کرتے ہیں. امیر المومنین کی مناجات نجوہ ہے اللہ کے ساتھ، اسی دباؤ کی وجہ سے ہے جو قرب خدا اور سلوک اللہ کا نتیجہ ہے، اور وہ دباؤ انسان کو لے آتا ہے خدا کے ساتھ، انسان ہم کلام ہو. اس لیے ان مناجات کا لہجہ، ان کے الفاظ، ان کا انداز انسان کی حالت کی غمازی کرتا ہے. ہم اداکاری کرتے ہیں، ہم دعائے کمیل میں رونے کے لیے بھی مصائب پڑھتے ہیں بیچ میں تاکہ آنسو آ جائے. امیر المومنین کو فقط احساس رلاتا ہے، حالت رلاتی ہے. نجوہ نام ہی رونے کا ہے، وہاں رونے کے لیے نوح گر کی ضرورت نہیں ہے. نوح گر ان کو چاہیے ہوتا ہے ناحیات، نوح گر عورتیں رلاتی ہیں ان لوگوں کو جن کو رونا نہیں آتا، جن کے پاس رونے کا کوئی موضوع نہیں ہے، رونے کا کوئی ایشو نہیں ہے ان کے پاس. لیکن عبد خدا، بندہ خدا جو اپنے پروردگار سے دور ہے، اس کے پاس اس کو کوئی نوحگر نہیں چاہیے. امیر المومنین کو کبھی کسی نوحگر نے نہیں رلایا کہ کوئی نوحہ پڑھے اور امیر المومنین روئیں. اس لیے اکثر گریہ امیر المومنین کا خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے، اور اس شدت کا گریہ ہے کہ بعض دیکھنے والے پریشان ہو جاتے تھے، تعجب کرتے تھے اور فکر مند ہو جاتے تھے. وہ یہ گمان کرتے تھے کہ گویا اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اس طرح سے رات کے سناٹے میں، نخلستانوں میں، قبرستانوں میں یا صحرا کی خلوت میں امیر المومنین اس طرح اپنے پروردگار کے ساتھ جا کر نجوا کرتے ہیں. وہ بھی ایک دباؤ ہے، یہ بندگی کا دباؤ ہے، یہ محبت کا دباؤ ہے، یہ عشق کا دباؤ ہے. یہ خال خال انسانوں کو اللہ کی طرف سے یہ ہدیہ عطا ہوتا ہے، بہت بہت خال. اکثر کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے غلہ پیدا کیا ہے. اکثر لوگوں کو یہ کہا ہے کہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے میں نے غلہ پیدا کیا ہے. اب تم اہل لنگر اور اہل غلہ ہو، پکاؤ دیگیں اور چاٹتے جاؤ، کھاتے جاؤ، فراوان ہے. کھیت خشک نہیں ہوں گے، بارشیں برسیں گی، کھیت غلہ اگائیں گے اور پکانے والے پکا کے دیں گے اور تم کھاتے جاؤ. ان اہل غلہ کو کبھی بھی اللہ یاد نہیں آتا، ان کے اوپر دباؤ اگر پڑتا ہے تو وہی دباؤ پڑتا ہے میدے کا. بندگی انہیں نہیں کہیں لے کے جاتی، چونکہ بندگی کی لذت سے محروم ہیں. بندگی کی لذت الگ لذت ہے، اور وہ لذت بندگی ہے جو انسان سے سختیاں برداشت کرواتی ہے، تحمل کرواتی ہے. بندگی انسان کو کربلا لے جاتی ہے، بندگی زیر خنجر اطمینان دلاتی ہے، بندگی زیر خنجر نفس مطمئنہ بناتی ہے. اہل غلہ اگر 5 منٹ روٹی لیٹ ہو جائے تو وا ویلا کرتے ہیں، اہل لنگر حالات حاضرہ میں چند موضوعات ہیں. ایک اہم موضوع ہے کہ یہ ماہ جمادی ماہ فاطمیہ ہے، بلکہ جمادیین، جمادی الاولی و جمادی الثانیہ آر دو. جمادی الاولی 13، جمادی الاولی بھی تاریخ شہادت حضرت سیدہ ذکر کی گئی ہے، اور 3 جمادی الثانیہ بھی شہادت حضرت سیدہ ہے. اس سال ارادہ تھا کہ ہم 13 سے لے کے 3 جمادی الثانی تک انشاءاللہ ایام فاطمیہ یہ برپا کریں گے, اور اسی مناسبت سے گفتگو بھی ہوگی, لیکن یہ انتظامی مصروفیات کی وجہ سے وہ توفیق نہیں ہوئی. اور 20 جمادی الثانی ولادت با سعادت حضرت سیدہ ہے. یہ دو ماہ فاطمی مہینے ہیں دونوں, اور ان ایام میں جہاں عقیدت کے اظہار کی ضرورت ہے, وہیں پر معرفت حضرت سیدہ کی, اسوہ حسنہ حضرت سیدہ کی تشریح کی ضرورت ہے, اقدار فاطمیہ کی ترویج کی ضرورت ہے, وہ تبلیغ کی ضرورت ہے. ایام فاطمیہ فقط احساسات کے اظہار کی مناسبت نہیں ہے, بلکہ حسرت حضرت زہرا کو پورا کرنے کی فرصت ہے. وہ حسرت جو دل میں لے کر اور حالت ناراضگی میں امت سے ناراض ہو کر جس ٹوٹے دل کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی ہیں, ایک حسرت لے کر اس حسرت کی تکمیل کی ضرورت ہے. اور جس طرح روایات کے اندر ہے کہ رضا حضرت سیدہ میں اللہ کی رضا ہے, مظہر رضا خدا ہیں, اور رضا سیدہ فقط ہمارے ان حالات سے نہیں ہے, جس طرح بعضوں نے خود سے بنا لیا ہے کہ سیدہ کی رضا فقط ہمارے گریہ اور رونے میں ہے, بہت چھوٹی کر دی ہے حسرت زہرا, کہ حضرت زہرا کو فقط ایک آرزو تھی, حسرت تھی کہ میری اولاد پہ کوئی روئے گا یا نہیں روئے گا. یہ خود ساختہ حسرت ہے جو ہم نے خود بنا لی ہے. چونکہ آسان ہے, رونا بہت آسان ہے, اس لیے آسانی سے یہ حسرت پوری ہو سکتی ہے, لیکن حضرت زہرا کی حسرت اتنی آسان نہیں ہے تکمیل کرنا. وہ ہے حسرت نظام خدا, حسرت نظام ولایت, حسرت نظام امامت, یہ حسرت و آرزو ہے حضرت زہرا کی. حضرت زہرا جن لوگوں سے ناراحت و ناراض ہو کر اس دنیا سے گئی ہیں اور اظہار فرما کر گئی ہیں, پسند نہیں کیا کہ وہ مجھ پہ روئیں, حتیٰ ان کے رونے کو پسند نہیں کیا, میری عزا میں نہ آئیں, تشیع میں نہ آئیں, دفن میں نہ آئیں, حتیٰ میرے مزار پر بھی نہ آئیں, نشان مزار بھی مٹا دیے. تو اگر رونے کی حسرت ہوتی تو منع کیوں کر کے گئیں, کثرت سے لوگ رونے کے لیے تو تیار تھے, آ رہے تھے, اور فرما جاتی کہ میرا مزار بہت نمایاں کر دینا تاکہ ہر رونے والا آئے اور میرے اوپر آ کر روئے. فرمایا نہ, یہ بے رغبت لوگ, بے حس لوگ, بے شعور لوگ میں پسند ہی نہیں کرتی کہ یہ میرے مزار پہ آ کے اداکاری کریں. اس لیے نشان قبر وصیت میں فرمایا کہ نہیں بنانا, اور نہیں بنایا گیا. ابھی جو قبر منسوب ہے جناب سیدہ کی, وہ حضرت سیدہ کی قبر نہیں ہے. بعض روایات کے مطابق کہ فقط آئمہ اطہار کو معلوم ہے اصل مقام قبر جناب سیدہ کا کہاں ہے. یہ علامت تھی, یہ احتجاج تھا جناب سیدہ کا, اور وہ حسرت امامت و ولایت کی ہے. ایک ہی حسرت ہے جناب سیدہ کی, امامت و ولایت کا نظام کا قیام. اسی پر ناراحت تھیں, اسی پر ناراض تھیں, اسی پر معترض تھیں, اسی پر احتجاج کیا, اسی پہ راہ پہ جان دے دی, اور اپنے احتجاج کو ابدی بنا دیا, دائمی بنا دیا. قیامت تک کا احتجاج قائم کر دیا. ایسا احتجاج بے نظیر کہیں نہیں ملتا ہمیں. اور پیروان دین مومنین ان کا فریضہ ایام فاطمیہ میں ذکر ہے اسی حسرت کا جسے ہم بھول چکے ہیں, جسے فراموش کر کے اور ہم نے اپنے لیے بہت سستا فریضہ اور بہت آسان فریضہ خود چن لیا ہے, چونکہ اس پہ کوئی خرچ نہیں ہوتا. آپ کہیں بھی رو لیں جا کر, آپ امریکہ میں رو لیں, آپ برطانیہ میں رو لیں, آپ کابل میں رو لیں, کندھار میں رو لیں, پاکستان میں رو لیں, انڈیا میں رو لیں, کہیں بھی رو لیں. رونے پہ کیا کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, کچھ خرچ نہیں ہوتا, اور ہم نے فقط آسان ترین فریضہ اپنے لیے چنا ہے. جبکہ حضرت سیدہ جو کچھ چاہتی تھیں امام حسین علیہ السلام اسی کے حصول کے لیے کربلا گئیں. رائے آرزو حضرت فاطمہ کربلا ہے, اس کی تکمیل کے لیے جو ماں نے راستہ بنایا بیٹا اس کی تکمیل کے لیے گیا, اور ساری امت الگ سے بیٹھ کر رونے کے لیے تیار رہی. مدینہ والے روئے, مکہ والے روئے, بصرہ والے روئے, کوفہ والے روئے, یہ روتے رہے, اور حضرت زینب نے ان کے رونے کی مذمت کی. جب کوفیوں کو روتا ہوا دیکھا, اداکاری کا رونا, شدید مذمت کی کہ یہ نہیں چاہیے تھا ہمیں. ذرا برابر اس رونے سے بی بی متاثر نہیں. بس یہ جو ہم نے صلہ بنا لیا ہے کہ حضرت زہرا کا صلہ یہ ہے, حضرت زہرا کا اجر یہ ہے, یہ ہم نے خود بنا لیا ہے. بھلے رونا درست ہے, رونا بکا, ایک تو غم و اندوہ کا رونا ہے اور دوسرا اسی احتجاج کا رونا ہے. اگر وہ رونا ہو جو اہل بیت روئے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن تماشائیوں کا رونا اور اداکاری کا رونا اور آرزو حضرت زہرا کے لیے کوئی قدم نہ اٹھانا اور صرف حضرت زہرا کو اسی رونے پہ راضی رکھنا, یہ کوشش اتنی مؤثر نہیں ہے. چونکہ صدیاں گزر گئی ہیں اور مہجوریت ولایت و امامت اسی طرح جاری و ساری ہے. ایام فاطمیہ تقاضا کرتے ہیں اس آرزو کی تکمیل کا جو حضرت زہرا نے پیش کی اور جس جو نہیں ہوئی برآوردہ, ابھی تک نہیں ہوئی, اس کو احیا کرنا حق ہے در حقیقت. اور وہ اقدار جو بی بی نے بیان فرمائی. دوسری مناسبت جو انہی ایام میں ہے فروری میں, چونکہ فروری انقلاب اسلامی کا مہینہ ہے, 11 فروری کو انقلاب اسلامی کامیاب ہوا 1979 میں, 1 فروری سے 12 فروری تک یا 11 فروری تک, یہ 10 دن عشرہ انقلاب کہلاتا ہے. 1 فروری کو امام تشریف لائے تھے پیرس سے تہران میں, انقلاب عملی مرحلے میں شروع ہوا, اور 11 فروری کو حکومت شاہ کی ختم ہو گئی اور باقاعدہ طور پر نظام اسلامی قائم ہوا اور انقلاب اسلامی برپا ہوا. یہ ایام بھی بہت اہم ہیں تمام مسلمین کے لیے, تمام مومنین کے لیے, اور تمام ان لوگوں کے لیے جو نظام امامت و ولایت اور اللہ کے نظام پر ایمان رکھتے ہیں. ظاہر ہے سیکولر لوگوں کے لیے ان ایام کی کوئی اہمیت نہیں ہے, متحجرین کے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سیکولر وہ بے دین لوگ ہیں جنہوں نے دنیا علیحدہ کر لی ہے, دین الگ کر دیا ہے, اور متحجر وہ لوگ ہیں ہو بہو انہی کی طرح, سیکولر لوگوں کی طرح, جنہوں نے دین الگ کر دیا ہے, دنیا الگ کر دی ہے. وہ دنیا الگ لے کر بیٹھ گئے ہیں دین کے بغیر, اور یہ دین الگ لے کر بیٹھ گئے ہیں دنیا کے بغیر. متحجر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے دین میں نظام شامل نہیں ہے, جن کے دین میں دینی نظام کہیں بھی نہیں ہے موجود, یہ متحجر طبقہ ہے. ان کے دین میں فقط وضو و طہارت ہے اور نماز ہے و روزہ ہے, حج زکات ہے, بس. ان کا دین انگلیوں پہ گن کے ختم ہو جاتا ہے, اور ان کا دین اتنا ہے کہ ان کے پاس ٹائم بہت بچ جاتا ہے دین پر عمل کرنے کے بعد. مثلا روزانہ 24 گھنٹے میں یہ دین پر عمل کرتے ہیں, اور بہت سارا وقت ان کا بچ جاتا ہے متحجرین کا. متحجر یعنی تنگ نظر, تنگ دل, تنگ ظرف اور نافہم لوگ, جنہوں نے دین کی تفسیر غلط کی ہے, الٹی کی ہے, دین کو محدود سمجھا ہے. ان کے لیے بھی انقلاب اسلامی کوئی مناسبت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے, بلکہ ہم سے کوئی ربط نہیں ہے اس کا. نہ متحجر اور نہ متجدد, دنیا پرست, مغرب نواز اور تنگ نظر, یہ دونوں یہ بے بہرا ہیں, ان کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ مومنین جو اللہ کے دین پر ایمان رکھتے ہیں, مومن ہیں, واقعاً مومن ہیں, جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے, ما انزل اللہ, اس پر ان کا اعتقاد ہے, ایمان ہے, جو اس پر اعتقاد رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ انقلاب اسلامی اہم موضوع ہے. جس طرح دشمنان دین کے لیے, دشمنان مسلمین کے لیے, دشمنان تشیع کے لیے انقلاب اسلامی بہت اہم موضوع ہے, بلکہ اس وقت تنہا موضوع ہے جو انہیں کھلتا ہے, کھٹکتا ہے, اور جس پر اپنی, جس کے خاتمے کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہے ہیں. اور انقلاب اسلامی اب 1979 میں کامیاب ہوا, اور اب 2018 شروع ہو گیا ہے. خوب 40 سال نزدیک ہوتے جا رہے ہیں انقلاب اسلامی کے لیے, اور متعدد سازشیں انقلاب کے خلاف ہوئی ہیں ان 39 سالوں میں, اور ہر روز ایک نئی سازش انقلاب کے مقابلے میں کی گئی ہے, لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. اس وقت بھی ساری دنیا نے ایکا کیا ہوا ہے انقلاب کو محاصرہ کرنے کے لیے, عربوں نے, سیونسٹوں نے اور مغربی دنیا نے, سب نے ایک قسم کھائی ہوئی ہے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے. لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے انقلاب اسلامی کو کامیاب کیا ہے اور بچایا ہے ان کے شر سے, آفت سے, خطر سے, انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ان فتنوں سے بھی انقلاب کو محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ. دیگر ایک مناسبت جو بہت افسوسناک ہے و تلخ ہے, وہ افغانستان کے اندر مسلسل قتل عام کے واقعات ہیں جو تکرار ہو رہے ہیں. چند روز پہلے بھی افغانستان کے ایک بہت ہی محفوظ سیکیور علاقے کے اندر ایمبولینس کے اندر خودکش حملہ ہوا, اور 103 بے گناہ لوگ وہاں پر جان بحق ہوئے ہیں, اور یہ تقریباً 10 دنوں کے اندر اندر تیسرا بڑا حملہ تھا جو افغانستان میں ہوا ہے کابل کے اندر. افغانستان اس وقت مرکز بن گیا ہے اور بنتا جا رہا ہے. دہشت گردی کا جس طرح پہلے انہوں نے سوریہ اور عراق کو بنایا تھا, سوریہ اور عراق میں شکست و ذلت اٹھانے کے بعد اب تمام توانائیاں جمع کر کے, اکٹھی کر کے افغانستان میں لا رہے ہیں. امریکہ اور اس کے حواری یہ ناکام لشکر، شکست خوردہ لشکر، یہ بکھرا ہوا لشکر جمع کر کے افغانستان میں اس کو لا رہے ہیں. اور افغانستان میں لانے کا مطلب فقط افغانستان کو ناامن کرنا نہیں ہے، بلکہ افغانستان میں یہ سب کچھ اکٹھا کر کے، اس سے پہلا مقصد پاکستان ہے، ایران ہے، اور پھر چائنا اور روس ہے. اصل ہدف ان ممالک کے لیے یہ ساری تدبیر ہے کہ سر فہرست پاکستان اور ایران ہیں. افغانستان میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، داعش کا مکمل ڈھانچہ جو بچا کھچا ہے وہ امریکہ نے افغانستان منتقل کیا ہے، اور افغانستان کے لیے انہوں نے نئی پالیسیاں بنائی ہیں. افغانستان کو استعمال کر کے اس پورے خطے کے اندر پہلے سے زیادہ شدید ناامنی پھیلانے کا ان کا منصوبہ ہے، اور آئندہ ایام میں افغانستان میں زیادہ شدت آئے گی، چونکہ جو تیاریاں گزشتہ ایک دو سال سے ہو رہی تھیں وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گئی ہیں، اور اب آمنے سامنے تین فریق ہیں دراصل افغانستان کے اندر. ایک حکومت ہے، امریکہ نواز حکومت ہے، امریکہ کی کٹھ پتلی حکومت. دوسرا گروہ طالبان ہیں، اور تیسرا گروہ ہیں داعش. طالبان بھی امریکی گروہ ہی تھا، لیکن بعد میں باغی ہو گیا امریکہ سے، چونکہ امریکہ نے جب اسے کنٹرول کرنا چاہا تو یہ ان کے قابو سے باہر ہو کے امریکہ مخالف ہو گیا. داعش انہوں نے طالبان کی جگہ پر، طالبان کے قائم مقام جانشین داعش کو بنایا، اور عراق و سوریہ ان کا ہدف تھا کہ ان کی حکومتیں قائم کریں گے، وہاں پر یہ تکفیری لشکر تکفیرستان حکومت بنیں گی، اور وہاں سے بیٹھ کر پھر باقی سارے کاروائیاں کریں. کردستان بنے گا، اسرائیل کو وسعت ملے گی، ترکی، ایران، عراق اور عرب ممالک ٹوٹیں گے، ان کے کئی کئی ممالک بنیں گے. یہ ایک منصوبہ تھا جو بالکل ناکام ہوا، اور اسی ناکامی کی شدت میں اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے امریکہ اور اس کا صدر اور اس کی کابینہ. اس کی ناکامی کے بعد اب انہوں نے دوبارہ پھر افغانستان کا رخ کیا ہے کہ یہ ساری فورسز افغانستان میں لے آئیں، اور یہ تین فریق اس وقت برسر پیکار ہیں. طالبان حکومت کے بھی خلاف ہیں، داعش کے بھی خلاف ہیں، اور داعش طالبان کے بھی خلاف ہے اور حکومت کے بھی خلاف ہے. طالبان وہ گروہ ہے جنہوں نے دین کا نام استعمال کر کے اسلامی امارت حکومت پہلے قائم کی، اور سب کو دعوت دی کہ اس کی بیعت کریں جو ناکام ہو گئی. داعش نے دوبارہ پھر خلافت قائم کی عالمی، اور سب کو دعوت دی، طالبان نے قبول نہیں کیا ان کی امارت کو، چونکہ خود اپنی خلافت کے مدعی ہیں. باقی دنیا میں ان کی کوشش تھی کہ داعش کی خلافت قائم رہے، لیکن ناکام ہو گئے. ناکامی کی وجوہات بھی معلوم ہیں. اب دوبارہ لوٹ کر پھر اسی پہلے نقطے پر واپس آ گئے ہیں. اب ان کے پاس ایک بہت ہی خونخوار لشکر ہے طالبان کا، اور اس سے زیادہ وحشتناک و زیادہ خونخوار لشکر ہے داعش کا، جن کے پاس قتل و غارت کا ایک بڑا تجربہ ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، امکانات ہیں، اور حکومت ان کی امریکہ کی کٹھ پتلی ہے. یعنی داعش اور حکومت دونوں امریکہ کے تسلط میں ہیں، لیکن دونوں آپس میں حلیف نہیں ہیں، حریف بھی ہیں. یہی امریکہ کی شیطنت ہے کہ افغان حکومت بھی امریکہ کے کنٹرول میں ہے اور داعش بھی امریکہ کے کنٹرول میں ہے. جس طرح عراق میں تھا، عراقی حکومت بھی امریکہ کے تسلط میں ہے اور عراقی داعش بھی امریکہ کے تسلط میں تھی. دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا ہوا تھا اس نے، یہی کام افغانستان میں ہونے جا رہا ہے. افغانستان میں اب بہت تیزی کے ساتھ یہ دہشت گردی ہوگی اور افغانستان سے جلدی باہر نکلے گی. افغانستان میں یہ جتنی کاروائیاں ہو رہی ہیں طالبان نے، مثلا یہ کابل حملہ جو تیسرا حملہ ہے بڑا ایک ہفتے کے اندر اندر یا 10 دنوں میں، طالبان نے ذمہ داری اس کی قبول کی، افغان طالبان نے. پاکستان کو متہم کیا جاتا ہے کہ یہ افغان طالبان کے مددگار ہیں، پناہ دیتے ہیں ان کو، حقانی نیٹ ورک ہے اور طالبان ہیں اور بہت سارے اور گروہ ہیں جو پاکستان کی حمایت میں ہیں یا پاکستان کے زیر حمایت ہیں، اور پاکستان ان کی حمایت کرتا ہے، مدد کرتا ہے افغانستان میں دہشت گردی کے لیے. لیکن یہ امکان ہے کہ اس وقت کابل میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ طالبان کی نہ ہوں، یہ داعش کی کاروائیاں ہوں، لیکن نام طالبان کا استعمال کریں گے، سزا پاکستان کو دیں گے. 103 آدمی وزارت داخلہ کے سامنے جا کر کاروائی کر کے انہوں نے ایمبولینس میں، ظاہر یہ طالبان سے ذرا آگے کی بات ہے، طالبان بھی منظم فورس ہے، مسلح فورس ہے، تجربہ کار فورس ہے، خونخوار ہیں، جلاد ہیں، بے رحم ہیں، لیکن امریکہ چونکہ افغانستان کے اوپر پورا کنٹرول امریکہ کا ہے، وزارت داخلہ افغانستان کی یہ علاقہ جس میں دھماکہ ہوا ہے یہاں پر پیدل جانے والے افراد کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اتنا سخت حفاظتی علاقہ ہے کہ جہاں پر عام آدمی ایک راہ گزر بھی نہیں داخل ہو سکتا، اس کو داخل ہونے کے لیے وہاں اجازت کی ضرورت ہے، کارڈ کی ضرورت ہے، کنٹرول کیا ہوا سیکیورٹی کا علاقہ ہے. وہاں پر 2 ایمبولینسیں بارود سے بھری ہوئی داخل ہوئی ہیں اور انہوں نے جا کر دھماکہ کیا ہے. تو چونکہ شہر پورا امریکہ کے کنٹرول میں ہے، یہ امریکہ کے بغیر ناممکن ہے کہ اتنے حساس اور محفوظ علاقے کے اندر طالبان اپنی ایمبولینسیں لے کر داخل ہو جائیں جو امریکہ کے کنٹرول میں ہے. جو علاقہ وہاں خود امریکہ نے ہی کیا ہے، اس سے پہلے ہوٹل انٹر کنٹیننٹل ہوٹل کے اوپر حملہ ہوا، وہاں پر طالبان نے ذمہ داری قبول کی، اس سے پہلے الگ دھماکہ ہوا، اور گزشتہ چند مہینوں کے اندر تقریباً 5,000 سے زیادہ افراد افغانستان کے اندر ان حملات کا شکار ہوئے ہیں. امریکہ یہ ساری کاروائیاں کابل کے اندر کروا کے یہ پاکستان کے سر میں ڈالے گا، اور ڈال کر پاکستان سے پھر جیسا ماحول بنا رہا ہے امریکہ کہ پاکستان چونکہ ملوث ہے، پاکستان کروا رہا ہے افغانستان کو نامن، اور امریکہ افغانستان کا حامی ہے قیم ہے، لہذا پاکستان کو اس کی سزا دینے کے لیے کاروائیاں کریں گے. ڈرون حملے جو پہلے سے جاری تھے ان میں شدت آئے گی، تیزی سے کریں گے، اور ڈرون حملوں سے بات آگے بڑھے گی. امریکہ اب زیادہ اب پاکستان کو ستائے گا، اذیت زیادہ کرے گا. اصل پاکستان کو جو اذیت کر رہا ہے امریکہ وہ افغانستان میں مداخلت کی وجہ سے نہیں ہے، چائنا کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ہے، اور پاکستان نے جو چائنا کے حوالے کر دیا ہے سب کچھ، جو امریکہ مفت میں امریکہ اس ملک کو استعمال کر رہا تھا، اب چائنا نے وہ سارا کچھ لے لیا ہے. یہ چیزیں جو امریکہ کے لیے ناقابل تحمل و ناقابل برداشت ہیں، اس لیے آئندہ جو آنے والے ایام ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں. پاکستانی حکمران، پاکستانی فورسز، پاکستانی لیڈرشپ کے لیے بہت کڑا امتحان ہے یہ، ملت کے لیے بھی، چونکہ مختلف میدانوں میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ صحیح فیصلے نہیں کرتے پاکستانی، مناسب ملک کے مفاد میں، قوم کے مفاد میں کبھی بھی فیصلے نہیں کرتے، جھک جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، تسلیم ہو جاتے ہیں، ذلیلانہ فیصلے کرتے ہیں، ذلت آمیز قدم اٹھاتے ہیں. امریکہ کا دباؤ بڑھنے سے جیسے پرویز مشرف نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر سارا ملک امریکہ کے حوالے کیا، پھر بھی یہ امکان ہے، اور یہ اور بڑی غلطی ہوگی اگر امریکہ دباؤ ڈالتا ہے اور پاکستانی تسلیم ہو جاتے ہیں پھر، اور تسلیم ہو کے پھر امریکہ کے حوالے سب کچھ کریں، تو یہ بے رحم امریکہ ہے، یہ ٹرمپ کا امریکہ ہے، پہلے بش کا امریکہ تھا، اسے پاکستان کی ضرورت تھی، اور پھر اوباما آیا، اس نے اپنے طریقے سے پاکستان کو ڈیل کیا، اس نے پاکستان کو اتنا ضروری ہی نہیں سمجھا، غیر ضروری ملک قرار دیا پاکستان کو، بوجھ قرار دیا، اور ٹرمپ نے پاکستان کو مزاحم قرار دیا ہے، ٹرمپ پاکستان کو مزاحم سمجھتا ہے نہ غیر ضروری، اوباما غیر ضروری سمجھتا تھا کہ یہ ملک بوجھ ہے اور ہمیں اس کا بوجھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم افغانستان میں ختم کر دیتے ہیں، اپنا کام ہی ختم کر دیتے ہیں تاکہ پاکستان کی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن پاکستان نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے اس کی پیش نظر اب پاکستان کو مزاحم سمجھتے ہیں، چونکہ پاکستان نے چائنا کو راہداری دے دی ہے، اور چائنا بڑا رقیب ہے اس وقت امریکہ کا، روس اور چائنا دونوں بڑے رقیب ہیں، اور دونوں مل کر امریکہ کی طاقت کو زوال پذیر کر سکتے ہیں، جس کے آثار نظر آ رہے ہیں اس وقت باقاعدہ عالمی سطح پر، امریکہ کا زوال شروع ہے، محسوس حد تک شروع ہے، نہ غیر محسوس حد تک، محسوس حالت میں امریکہ کا زوال کا آغاز ہو گیا ہے، جس کی قیادت چائنا اور روس کے پاس ہے، اس لیے امریکہ اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ امریکیوں نے ایک حرکت پچھلے ہفتے یہ کی ہے کہ جن ممالک نے قدس کے مسئلے میں، جیسے ٹرمپ نے امبیسی اپنی قدس منتقل کرنے کے لیے اور قدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ قرار دینے کے لیے جاری کیا بیانیہ، اس کے خلاف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر اجلاس ہوا اور ووٹنگ ہوئی، اور بہت سارے ممالک، غالباً 24-25 ممالک ہیں جو امریکہ سے امداد لیتے ہیں، انہوں نے امریکہ کے خلاف ووٹ ڈالا ہے، 4-5 ملک ہیں، 7 ملک گویا افریقہ کے، جنہوں نے امریکہ کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا، باقی سب نے امریکہ کے خلاف ووٹ ڈالا ہے، از جملہ پاکستان نے بھی۔ اس بات پر وہ بہت برہم ہوئے ہیں کہ پاکستان ہم سے امداد لینے والے ممالک امریکہ کے خلاف کیوں ووٹ ڈالتے ہیں، اور ایک حرکت انہوں نے یہ کی ہے کہ اقوام متحدہ میں ایک بہت ہی بد کردار عورت ہے امریکہ کی جو نمائندگی کر رہی ہے، بہت ہی اوباما اس ٹرمپ کی طرح کی ہی بدکار ہے، بلکہ دونوں آپس میں منسلک ہیں، اور اس عورت نے بیان بھی دیا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات نہیں ہیں، لیکن دوسروں نے، امریکی اخباروں نے تصاویر کے ساتھ ان کا اسکینڈل سارا برملا کیا ہے کہ یہ دونوں بدکار ہیں، وہ بد کردار ہیں دونوں۔ نیک ہیلی یا نیکی ہیلی عورت بہت ہی بد کردار عورت ہے، یہ ٹرمپ کی نمائندہ ہے اقوام متحدہ میں، اس نے وہ ممالک جو امریکہ سے مدد لیتے ہیں، اس نے ان کے سفیروں کی جو یو این او میں جو مختلف ممالک کے سفرا ہیں جو امریکہ سے مدد لیتے ہیں، ان کی دعوت کی ہے، ڈنر دیا ہے ان کو، اور اس میں بلا کر نہ صرف ڈنر دیا ہے بلکہ، اب توجہ کریں، یہ اسرائیلی حربہ ہے جو اس وقت ٹرمپ آزما رہا ہے، اسرائیل بد کرداری کے ذریعے سے اس نے عربوں کو شکست دی ہے، اسرائیلی عورتیں بد کردار فاحشہ، یہ عرصہ دراز تک عرب حکمرانوں کو انہوں نے اپنے جال میں پھنسایا، اور ان خبیصوں نے خباست کی ان عورتوں کے چکر میں آ کر، فاحشہ عورتوں کے چکر میں آ کر، یہی حرکت ٹرمپ کر رہا ہے، فاحشہ عورتوں کے ذریعے سے مختلف ممالک، خصوصاً اسلامی ممالک کے سفرا جو یو این او میں ہیں، انہیں عورتوں کے، فاحشہ عورتوں کے جال میں پھنسا کر ان سے امریکہ کے اقدامات کی تائید لینے کے لیے، یا کم از کم ووٹ نہ ڈالیں، جب امریکہ کے خلاف کوئی ایشو اٹھتا ہے ووٹ نہ ڈالیں۔ چائنا اور روس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب بھرپور طریقے سے امریکہ کی مزاحمت ہر سطح پر کریں گے، پہلے نہیں کرتے تھے، روس اپنی مشکلات کی وجہ سے اور چائنا اپنی احتیاط کی وجہ سے۔ چائنا پہلے محتاط پالیسیوں والا ملک تھا، اب اس نے ساری احتیاط چھوڑ دی ہے اور اب ایک کنزرویٹو چائنا نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی اگریسو چائنا بن گیا ہے، ایک تہاجمی چائنا میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، ہجومی چائنا بنتا جا رہا ہے، عزائم ان کے بدلتے جا رہے ہیں، روشیں چائنا کی تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے چائنا اور روس نے باقاعدہ طور پر امریکہ کو ذلیل کرنے کے لیے ہر جگہ پر ایکا کر لیا ہے، جس کی آخری مثال ابھی حالیہ اجلاس جو ہوا ہے اس کے اندر، بلکہ دو دفعہ امریکہ کو ہزیمت اٹھانا پڑی روس اور چائنا کے ہاتھوں۔ ایک ایران کے اندر مظاہرے ہوئے، ان مظاہروں کے لیے امریکہ نے قومی سلامتی، عالمی سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا یو این او میں، اور چائنا اور روسیوں دونوں نے بے عزتی کی اجلاس کے اندر امریکہ کی کہ یہ ایک ملک کا داخلی معاملہ ہے، اس پر تم نے کیوں اجلاس بلایا، ضرورت نہیں تھی، وقت ضائع کیا تم نے۔ توہین آمیز طریقے سے وہ اجلاس انہوں نے ختم کروایا۔ اور ابھی جو حالیہ ایک اور اجلاس ہوا ہے عالمی سطح کے لیڈروں کا، اس میں روسی وزیر خارجہ نے امریکہ کی پھر بے عزتی کی ہے، اجلاس کے اندر بے عزتی کی ہے کہ تم اپنے احمقانہ کام لے کر آتے ہو یو این او کے اندر اور یو این او کے استعمال کرتے ہو، اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے، یو این او اب امریکہ استعمال نہیں کر سکتا۔ چونکہ چائنا پہلے اپنے مفادات کی خاطر چپ رہتا تھا اور روس اپنی مشکلات کی وجہ سے محتاط رہتا تھا، اب دونوں نے احتیاط چھوڑ دیے اور امریکہ کا مقابلہ شروع کر دیا ہے۔ جب چائنا روس نے ایکا کر لیا کہ ہر سطح پر امریکہ کو مزاحمت کریں گے، تو اس دوران اب امریکہ اپنی بقا کے لیے گویا جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ مغلوب حالت میں جنگ لڑ رہا ہے۔ پہلے امریکہ ایک اور حالت میں ہوتا تھا، غرور و تکبر کی حالت میں کہ برتر ہے، سب کے اوپر اس کا احاطہ ہے، بلا منازع اور بلا رقیب ہے، کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہیں ہے، واحد سپر پاور ہے۔ اور اب امریکہ کو بقا کی جنگ لڑنا پڑ رہی ہے کہ یہ دو ملک کھا جائیں گے امریکہ کو۔ اس لیے امریکی پالیسی اس وقت وہ بہت شدت کے ساتھ ہے، ان ممالک کو سزا دینے کے لیے اور ان کو پھانسنے کے لیے۔ اس عورت نے، فاحشہ عورت نے، ان ممالک، خصوصاً اسلامی ممالک کے سفرا کو ڈنر دیا ہے، اور اس میں وہ معلوم ہے، فاحشہ عورتیں جب سفیروں کو ڈنر دیں تو کیا ڈنر ہوتا ہے، اس میں کیا آفر ہوتی ہے ان کو۔ اور بعض ممالک ایسے ہیں جیسے عرب ملک ہیں یا دیگر بعض اسلامی ممالک ہیں جن کے مرد شراب اور عورت کے لیے سب کچھ بیچ دیتے ہیں، قوم و ملک و وطن و ہر چیز فروخت کر دیتے ہیں، یہ فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس حربے سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور ان ممالک کو انہوں نے دھمکی بھی دے رکھی ہے کہ اگر آپ نے ان ممالک کا، روس چائنا کا ساتھ دیا تو ہم آپ کی امداد روک دیں گے، امداد آپ کی بند کر دیں گے۔ اس وقت انہوں نے چند ملکوں کی بند کر دی ہے، جیسے پاکستان کی امداد روک لی ہے، مصر کی روک لی ہے امداد، کہ ان ملکوں کو نہیں دیں گے، چونکہ یہ مکمل طور پر امریکی ڈکٹیشن ابھی نہیں مان رہی ہیں۔ یہ عالمی صورتحال بن رہی ہے، اور اس کے لیے اب امریکہ جنہیں سزا دینا چاہ رہا ہے، سزا کے طور پر افغانستان کو اس نے چنا ہے، اور افغانستان میں جلاد تیار کیے ہیں داعش، پہلے عراق کی سرکوبی اور سوریا کی تھی اور اب پاکستان اور ایران کی باری ہے. چونکہ ایران پاکستان ایک جیسے مسائل کا شکار ہیں اس وقت, دونوں طرف دونوں ملکوں کی مفاد اس میں ہے کہ یہ مل کر امریکہ کے خلاف ایک اسٹریٹجی بنائیں, ایک حکمت عملی اپنائیں اور وہ بھی افغانستان کو ہی محور قرار دیں دونوں ملک, اور افغانستان میں ہی امریکہ کو اس طرح سے سزا دیں کہ پھر اس طرح کی بدگمانی نہ کرے. امریکہ ڈرون حملے شروع کرے گا, بہانہ بنائے گا کہ پاکستان چونکہ کابل میں حملے کروا رہا ہے, حمایت کر رہا ہے, لہٰذا پاکستان کو سزا کے طور پر پہلے ڈرون حملے بڑھائیں گے. یہ ڈرون حملے آگے آئیں گے مزید, یعنی اب اسلام آباد تک اور شاید اور جگہوں کے اوپر بھی یہ ڈرون حملے شروع ہوں, اور پھر اس کے بعد اگلی کارروائی بھی متوقع ہے کہ امریکہ یہ حرکت کرے. اس کے جواب کے لیے ظاہر پاکستانیوں کی جو ماضی ہے امریکہ کے مقابلے میں وہ مقاومت و استقامت والا نہیں ہے, لیکن اس وقت ضرورت ہے. تنہا راستہ پاکستان کے پاس امریکہ کے سامنے استقامت و مقاومت ہے. حکمران شاید نہ کریں لیکن ملت کو یہ بہترین موقع ہے امریکہ سے نجات کا, اس وقت جو امریکہ نے خود فراہم کیا ہے پاکستان کی نجات کا, اس سے زیادہ بہتر موقع اور نہیں ملے گا. اس وقت پوری ملت اگر قیام کرے امریکہ کے خلاف اور امریکہ کی ہر ادنا کارروائی کا بھرپور جواب دیں اس کو, تاکہ جہاں دوسرے ممالک کے دباؤ میں ہے امریکہ, یہاں سے بھی اس کو منہ کی کھانا پڑے. اور اس طرح تاریخ میں ان آخری دو تین صدیوں میں جو کچھ اس ظالم ملک نے اور حکومت نے کیا ہے اس سب کی تلافی ہو, اور خداوند تعالیٰ اس شیطان سے دنیا کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے, اور ان ظالمین کو ظلم سمیت خدا نابود فرمائے. دعا ہے بارگاہ خدا میں پروردگارہ امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, اور تمام مظلوم ملتیں جن کے اوپر ظالم حکومتیں مسلط ہیں, بالخصوص ملت مظلوم بحرین جس کے اوپر آل خلیفہ شدت کے ساتھ ظلم ڈھا رہے ہیں, ہر روز نیا ظلم کر رہے ہیں, پروردگارہ اس ملت کو اس ظالم خاندان سے نجات عطا فرما. مظلومین فلسطین کی حمایت فرما, مظلومین کشمیر کی حمایت فرما. خدا بندہ انقلاب اسلامی کو ہر قسم کے فتنے سے نجات عطا فرما, اندرونی بیرونی دشمنوں سے نجات عطا فرما, اور انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کی عمر دراز فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. خدا بندہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما, انہیں استقامت و مقاومت کی توفیق عطا فرما, انہیں دشمنوں کے پلید عزائم کو ناکام بنانے کی توفیق عطا فرما, اس ملت کے جوانوں کے اندر غیرت و شجاعت بیدار فرما, اس ملک کے اندر ناامنی, دہشت گردی, فرقہ واریت, فتنہ فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو محو فرما, ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما. پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص حجاز میں, یمن میں, بحرین میں, عراق میں, لبنان میں, شام میں, نائجیریا میں, ہندوستان, کشمیر میں, افغانستان میں و بالاخص پاکستان میں, سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی محمد.